الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفدا أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومحبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وإطرتِ خيرتِ رب العالمين ورحمة الله وبركاته درود بھیجو محمد علیہ وسلم بارے بھی درست عزیز زیارت جامعہ کیا پہلا ٹکڑا آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے کہ جس میں امام ہادی علیہ السلام نے اپنے سائل اپنے صحابی کو بیان کیا کہ اگر کسی بھی امام کو معصوم کو سلام کرنا ہو ان کی خدمت میں عرض ارادت پیش کرنا ہو تو کس طریقے سے ائمہ کو سلام کیا جائے اور زیارت جامعہ کو اس لیے بیان کیا جا رہا تھا کہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی معرفت میں سے کچھ حصہ حاصل ہو سکے کہ جس کو آپ کے سامنے گزشتہ دنوں میں بیان کیا گیا کہ اہل بیت علیہم السلام بھی قرآن کریم کی طرح باطن رکھتے ہیں اور قرآن کریم کی حقیقت کے لیے قرآن میں خداوند عالم نے کہا لا یمسہ الا المطہرون سوائے مطہر پاک پاکیزہ لوگوں کے قرآن کریم کی حقیقت کو کوئی پا نہیں سکتا اور چونکہ اہل بیت علیہم السلام عدل قرآن ہیں قرآن کے ہم پلہ ہیں لہذا اہل بیت علیہم السلام کی معرفت کے حصول کے لیے بھی طہارت شرط ہے اور اہل بیت کی تعریف اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت کے لیے خود اگر ہمیں زبان معصوم سے بیان شدہ الفاظ مل جائیں تو پھر اس سے بہتر کیا ہوگا کہ زیارت جامعہ اسی صفات کا ایک مجموعہ ہے کہ جس کو ایک امام معصوم نے بیان کیا تمام ائمہ کے لیے. ہم نے کل تک کی گفتگو میں آپ کے سامنے کچھ نکات پیش کیے, آج دو تین ٹکڑوں کو جتنا دامن وقت میں گنجائش ہوگی پیش کریں گے کہ اہل بیت علیہم السلام کو جو سلام کیا گیا اور کہا گیا کہ جب اہل بیت کی خدمت میں آؤ تو اس طرح سلام کرو, تو اس کا اگلا ٹکڑا جو آج آپ کے سامنے پیش کروں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کے ساتھ سلسلہ شروع ہوا اور 19 ٹکڑے ہیں اس پہلے سلام کے حصے میں, 19 صفات ہیں کہ ہر صفت سے پہلے سلام ہے, اس سلام کو واو عطف کے ذریعے سے بیان کیا گیا. یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے عربی گرامر کے اعتبار سے. آج جو چیز ہے ہم اس طرح سے امام کو سلام کریں گے کہ السلام علیکم یا خزان العلوم و یا منتہی الحلم، یا السلام علیکم یا خزان العلم و منتہی الحلم و اصول الکرم و قادۃ الامم و اولیاء النعم. اگر وقت ہوا انشاءاللہ میں پانچ چیزوں کو بیان کروں گا. پہلی چیز جو ہم نے بیان کی آج وہ ہے خزان العلم. عزیز، خزان جمع ہے خازن کی، خازن ایک خزانہ دار کو کہتے ہیں، خزان جہاں بہت سارے خزانے والے ہوں ان کو خزان کہا جاتا ہے. خزان العلم اہل بیت کون ہیں؟ جو علم کے خزینے دار ہیں. توجہ کیجئے گا، جتنی جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اتنا اس چیز کی امانت داری کا تقاضا ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کے لیے خزانے دار اور امانت دار کا انتخاب کیا جاتا ہے. بس اہل بیت علیہم السلام کو علم کا خزانے دار بنا کر خدا نے بتا دیا کہ اگر بارگاہ الہی میں کسی چیز کا شرف ہے تو وہ علم ہے. خداوند عالم علم کو وہ بلند مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کو اس علم کا خزینے دار بنایا. درود بھیجو محمد و آل محمد. توجہ ہے عزیزوں، ہم اور آپ، البتہ آپ مومنین ہیں، معاشرے کی بات کروں، عام معاشرہ معمولاً فضیلت کو کس چیز میں سمجھتا ہے؟ دولت کے اندر، فضیلت کو شہرت کے اندر، فضیلت کو عہدہ و مرتبہ کے اندر سمجھتا ہے. مگر خدا بند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ خدا بند عالم کہہ رہا ہے اگر شہرت، دولت، ظاہری دنیا حقیقت رکھتی تو میں اپنے اہل بیت کو ان چیزوں کو عطا کرتا. اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ چیزوں کی شرافت کہاں ہے، کون سی چیزیں خدا کی بارگاہ میں اشرف ہیں، کن چیزوں کو خدا بند عالم اہمیت دیکھتا ہے دیتا ہے، تو آؤ ان چیزوں کو اہل بیت کی زندگی میں تلاش کرو. اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا شرف علم ہے. عزیزوں، یہ وہ علم ہے کہ جس کے لیے خدا بند عالم نے حضرت آدم کو تمام مخلوقات پر برتری دی. وہ واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ جب خدا بند عالم نے آدم کو بنایا اور آدم کو بنانے کے بعد تمام فرشتوں سے کہا کہ اس آدم کے سامنے سجدہ کر لو، تو فرشتوں نے سجدہ کرنے سے پہلے خداوند عالم سے ایک سوال کیا کہ پروردگار، تو ہم کو اس آدم کو سجدہ کرنے کا کہہ رہا ہے، تو چاہتا ہے کہ زمین پر اس کو اپنا خلیفہ بنائے. پروردگار، کیا تو اس کو زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ جو وہاں جا کے خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا؟ فرشتوں نے یہ سوال اعتراض میں نہیں کیا، فرشتوں کے لیے ایک مبہم چیز تھی. اب علماء نے بیان کیا کہ فرشتوں نے جو سوال کیا کہ پروردگار، اتجعل فیہا من یسفک الدماء، اے پروردگار کیا اس کو اپنا خلیفہ جانشین زمین پر بنائے گا، زمین پر جا کر خون بہانے والا ہوگا؟ تو فرشتوں نے یہ اعتراض یا سوال کیوں کیا؟ علماء نے بیان کیا اس لیے کہ جن عناصر سے انسان کی خلقت ہوئی ہے ان عناصر کے اندر تضاد پایا جاتا ہے. مثلا انسان، درود بھیجو محمد والے، انسان کی خلقت میں عناصر اربع کا ذکر آتا ہے، آگ، مٹی، ہوا، خاک، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. آگ، مٹی، ہوا، جو ہے یہ عناصر اربع، یہ ایک دوسرے کے تضاد میں ہیں. علماء نے بیان کیا کہ فرشتوں کا جو اعتراض تھا ان عناصر اربع کی ترکیب کی وجہ سے تھا کہ پروردگار ایک دوسرے سے متضاد ہیں یہ چیزیں، لہذا تو جس کو بنانا چاہ رہا ہے وہ اس مٹی کی خاصیت کی وجہ سے جا کر خون بہائے گا. ایک اور دلیل علماء نے پیش کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم سے پہلے زمین پر جو مخلوقات تھیں ان مخلوقات کا آپس میں جو تعلق تھا وہ تضاد کا تھا، تضاہم کا تھا، جھگڑے کا تھا، تصادم کا تھا. لہذا اسی مٹی سے جب آدم کی خلقت ہوئی تو فرشتوں نے اعتراض کیا، سوال کیا. یہاں پر خداوند عالم نے فرشتوں سے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم تو نہیں جانتے ہو، میں بنانے والا ہوں، میں خالق ہوں. لہذا اس کے بعد خداوند عالم نے، اب توجہ کیجئے گا، خداوند عالم نے فرشتوں پر ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو تمہارا اعتراض یا تمہارا سوال جلدی پر مبنی تھا، ابھی میں نے آدم کو بنایا ہے مگر ابھی اس کے اندر کچھ خصوصیات باقی ہیں جو رکھی جانی ہیں، اور خداوند عالم نے پھر جناب آدم کو علم کی تعلیم دی. وعلم الآدم اسماء کلہا، کہ خداوند عالم نے آدم کو اسماء کل کی تعلیم دے دی. اب جب اسماء کل کی تعلیم دے دی پھر خداوند عالم نے کیا کہا؟ فرشتوں سے کہا فقالا، اور فرشتوں کے سامنے عرض کیا، وہ ارزہم علی الملائکہ، اور ملائکہ کے سامنے اس علم کو پیش کیا، اور کہا انبئونی ان کنتم صادقین، تم بتاؤ ان اسماء کی تعریف کیا ہے، انبئونی بے اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم کہہ رہے تھے ہم تیری تسبیح کرتے ہیں ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، اپنے اندر تم یہ گمان کر رہے تھے کہ آدم سے افضل ہو، تو اپنی افضلیت کو ثابت کرو. یہاں پر جب فرشتوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے، خدا فرشتوں نے خداوند عالم سے کہا قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار جتنا تو نے علم دیا اتنا ہی ہے، جتنا تو نے نہیں دیا اتنا ہم کو نہیں آتا، سبحانکہ پروردگار تو پاک و منزہ ہے. پھر جناب آدم نے اسماء کی تعلیم دی فرشتوں کو، تو فرشتوں کی سمجھ میں آیا کہ یہ علم ہے کہ جس کی بنیاد پر خداوند عالم نے آدم کو ان پر برتری دی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہاں اسماء سے مراد مفسرین نے اس کو بیان کیا، اسماء جمع ہے اسم کی، اور یہاں پہ اسماء سے مراد کم سے کم اہل بیت علیہ السلام میں سے پانچ اصحاب جو قصہ ہیں ان کا علم تھا. خداوند عالم نے ان کی حقیقت میں وہ جناب آدم پر آشکار کیا، اور جب ان کی حقیقت کو جناب آدم نے فرشتوں کے سامنے بیان کیا تو فرشتوں نے کہا ہم اس حقیقت سے واقف نہیں تھے. درود بھیجے محمد علیہ السلام. بس علم بنیادی چیز جس کی وجہ سے خداوند عالم نے انسان کو حتی فرشتوں کے اوپر برتری دی وہ علم ہے. اہل بیت کون ہیں؟ خزان العلم ہیں. اہل بیت اول العلم نہیں ہے فقط، اول العلم کس کو کہتے ہیں؟ جو علم رکھنے والا ہو. اہل بیت خزان العلم ہے، اہل بیت علم کا خزانے دار ہیں، یعنی امانت دار علم ہیں. اب خزانہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کو خزانے کے استعمال کی اجازت دی جاتی ہے اگر وہ امین ہو. جیسے بادشاہ مصر نے جناب یوسف کو امانت دار بنایا، خزانہ دار بنایا، اور یوسف کی امانت پر بھروسہ کرتے ہوئے انتظام ان کے ہاتھ میں دے دیا. اب یوسف کا حسن انتظام کا جتنا چاہتے تھے اس خزانے میں سے خرچ کرتے تھے، اور جس جگہ چاہتے تھے اس جگہ خرچ کرتے تھے. مالک کو معلوم تھا امانت دار ہے، صحیح جگہ پر کرے گا صحیح مقدار میں کرے گا. اب اگر بادشاہ مصر اتنا سمجھ سکتا ہے کہ یوسف امانت دار ہیں، جہاں خرچ کرنا ہوگا جتنا خرچ کرنا ہوگا یوسف اتنا ہی خرچ کریں گے. اہل بیت کے بارے میں بھی خداوند عالم جانتا ہے یہ امانت دار ہیں، یہ علم کو اس کے اہل کو دیں گے، نہ اہل کو عطا کرنے والے نہیں. اہل بیت علم کو اہل کو دیتے ہیں نہ اہل کو نہیں دیتے. علمی اصطلاحات ممکن ہے بہت سے افراد سیکھ جائیں، علم نہیں آتا انسان کے پاس. عزیزوں علمی اصطلاحات الگ ہیں، علم کی ٹرمینالوجیز الگ ہیں، مگر علم الگ ہے. علم کیا شے ہے؟ علم کے بارے میں بیان کیا العلم هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. علم تو نور ہے، خداوند عالم جس کے قلب کو آمادہ پاتا ہے اس کے قلب میں انڈیل دیا کرتا ہے، جس کے قلب کو آمادہ پاتا ہے. اب یہاں پہ علماء نے بیان کیا مَن یشاء سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ مَن یشاء کی ضمیر انسانوں کی طرف بھی پلٹائی جا سکتی ہے، اور مَن یشاء کی ضمیر اللہ کی طرف بھی پلٹائی جا سکتی ہے. یعنی پھر خداوند عالم علم نور یقذفہ اللہ فی قلب مَن یشاء، جس کے دل میں خدا چاہے اس علم کو ڈال دیتا ہے، یہ ایک معنی ہے. بعض اہل دقت نے کہا نہیں، اگر ہم یہ معنی کریں گے کہ جس کے دل میں خدا چاہتا ہے انڈیل دیتا ہے، تو پھر یہاں پر خداوند عالم کی عدالت پر حرف آ سکتا ہے. قیامت کے دن انسان خداوند عالم سے سوال کر سکتا ہے کہ پروردگار تو نے فلاں کو علم کے لیے ہم پر فوقیت دی، فضیلت دی، تو نے اس کو علم دیا، مجھے علم نہیں دیا. اب تو نے ہی علم نہیں دیا تھا، میں نے زندگی جہالت پر گزاری، تو محاسبہ نہیں کر سکتا. لہذا علماء نے کہا نہیں، اس کا معنی اس ضمیر کو انسان کی طرف پلٹانا زیادہ بہتر ہے. کس طرح ترجمہ کیا جائے گا؟ العلم نور، علم تو نور ہے. یقذفہ اللہ، خدا ڈال دیتا ہے اس کو اس دل میں کہ جو دل اس علم کے حصول کے لیے کوشش کیا کرتا ہے. من یشاء انسان کی طرف پلٹتا ہے، من یشاء یعنی جو چاہتا ہے انسانوں میں سے، خداوند عالم اس کو وہ علم عطا کرتا ہے. درود بھیجے محمد علیہ وسلم. توجہ ہے عزیزوں، پس درود بھیجیے محمد والے. بس علم کی حقیقت کیا ہے؟ علم نور ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اہل بیت علیہم السلام اپنا علم ہر کسی کو نہیں دیتے. اہل بیت کا علم حاصل کرنے کے لیے محرمیت چاہیے, اہل بیت علیہم السلام کا علم حاصل کرنے کے لیے پاکیزگی چاہیے, اہل بیت کا علم حاصل کرنے کے لیے طہارت چاہیے. جب پاکیزگی حاصل ہوتی ہے انسان کو, کوئی انسان پاکیزہ ہوتا ہے, پھر اہل بیت کے علم دینے کا انداز بڑا جدا ہوتا ہے. عزیز توجہ کیجیے گا, شیخ مرتضی انصاری ہماری بہت ہی برجستہ علماء میں سے ہیں, فقہا میں سے ہیں, اور ان کی کتابیں ہیں جن کے بغیر علم دین ہمارے یہاں مکمل نہیں ہوتا. بیان کرتے ہیں کہ شیخ مرتضی انصاری اپنے بارے میں محسوس کرتے تھے کہ میں تھوڑا سا کم فہم ہوں, مجھے بعض اوقات باتیں مطالب صحیح سے سمجھ میں نہیں آتے, نجف میں پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے, اور جب خدمت میں آئے امام علی علیہ السلام کے حرم میں متحر کی طرف گئے, مولا کی زری کی زیارت کی, فرمایا کہ اے مولا متقیان, آپ باب العلم ہیں, شہر علم کا دروازہ ہیں. رسول نے کہا جس کو علم حاصل کرنا ہو فلیأتیھا ببعدھا فلیأتی ببعدھا, جس کو علم حاصل کرنا اس کے دروازے سے آئے. بس میں شہر علم کے دروازے پر آ چکا ہوں, اور دروازے پہ آ کر ایک سائل کا کام دروازہ کھٹکھٹانا ہے, اب دروازہ کھولنا نہ کھولنا صاحب منزل کا کام ہے. اور میں جانتا ہوں کہ آپ خداوند عالم کے جانشین ہیں زمین پر, نمائندے ہیں, خلیفہ خدا ہیں زمین کے اوپر. خداوند عالم بھی کہتا ہے جو میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے میں اس پہ بند نہیں کرتا, لہذا میں دروازہ کھٹکھٹانے آیا ہوں آگے, آپ کی مرضی. مولا سے اس طرح سے گفتگو فرمائی. مولا نے جناب شیخ مرتضی انصاری کو عزیزوں خواب میں آ کر تعلیم دی, اور بیان کیا جاتا ہے کہ مولا نے شیخ مرتضی انصاری کو خواب میں اپنے نزدیک کیا, کہا اے شیخ تم سمجھتے ہو کم فہم ہو کم ذہن ہو؟ کہا ہاں مولا میری کم فہمی ہے, میں چاہتا ہوں میری وسعت میری ظرفیت میری قابلیت بڑھے. چونکہ پاکیزگی تھی اندر, توجہ کیجئے گا, جب پاکیزگی ہوتی ہے تو قابلیت کو اہل بیت بڑھا دیا کرتے ہیں. اس کے بعد شیخ مرتضی انصاری کے خواب میں مولا متقیان نے کہا نزدیک آؤ, اور جب شیخ مرتضی انصاری نزدیک آئے تو امام علی علیہ السلام نے شیخ مرتضی انصاری کے کان میں سورہ الحمد کی تلاوت کی, اور جب سورہ الحمد کی تلاوت مکمل ہو گئی تو شیخ کہتے ہیں کہ میرے اوپر علم کے دریچے کھلنا شروع ہو گئے, اتنا علم میرے اندر آ گیا کہ میں حیران تھا کہ میں اس علم کو کس طرح تحمل کر سکتا ہوں. درود بھیجو محمد والے محمد. عزیز یہ بتانے کا واقعہ پڑھنے کا مقصد کیا تھا, اہل بیت علیہ السلام کا در ہے خزان العلم ہے, خزینہ دار ہیں علم کے, جس کو علم کی حاجت ہو علم کی تمنا ہو اہل بیت کے در پر آئے. اہل بیت علیہ السلام بخیل نہیں ہیں, کنجوس نہیں ہیں, اہل بیت علیہ السلام سب کو عطا کرنے والے ہیں. اگر کل شیخ مرتضی انصاری کو عطا کر سکتے تھے تو آج مجھے اور آپ کو بھی عطا کر سکتے ہیں, بس شرط سے اتنا ہے کہ طہارت لے کر جانا ہے, پاکیزگی کے ساتھ جانا ہے, کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ان کے در پہ نہیں آنا, یقین کے ساتھ آنا ہے. بس اہل بیت علیہ السلام خزان العلم ہیں. عزیزو اہل بیت علیہ السلام کا علم کتنا تھا اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ خداوند عالم کا علم کتنا ہے, کوئی ہے جو خداوند عالم کے علم کے لیے حدود کو معین کر سکے؟ نہیں کر سکتا. خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنے علم سے مزین کیا ہے, خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنی جانب سے علم عطا کیا ہے, لہذا اہل بیت کے علم کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. مگر جب ہم آتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے علم کو سمجھنے کے لیے تو چند چیزوں کو علماء نے بیان کیا. اسی سورہ زیارت جامعہ کی تفسیر میں شیخ تحریری بیان کرتے ہیں, آغا بہجت کے شاگرد ہیں, میں نے بیان کیا ان کی کتاب سے ہی کچھ مطالب کو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جو علم خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو دیا, اس علم کی اگر ہم سمجھنا چاہیں کتنے مراحل ہیں تو یہ علم پہلے مرحلے پر قرآن کا علم ہے. خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو قرآن کا علم عطا کیا. توجہ کیجئے گا عزیزوں, قرآن کا علم, قرآن کی آیات کو رٹوایا نہیں, فرق ہے قرآن کی آیات کے رٹنے میں, حافظ بننے میں, اور صاحب علم قرآن ہونے میں. بہت سے افراد ہیں جو حافظ قرآن تھے جو کربلا میں قرآن ناطق کے خلاف آ گئے تھے, حافظ قرآن تھے کہ نہیں تھے؟ آج بھی بہت سے ممالک کے اندر حافظ قرآن ہیں جو قرآن کو حفظ کر کے قرآن کی آیات کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کعبۃ اللہ مسلمانوں کی جگہ ہے، اس کعبۃ اللہ پر پابندی لگانے والے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسی کعبے میں امام جماعت جو ہوتا ہے وہ حافظ قرآن ہوا کرتا ہے، مگر ایسے ہی حافظ قرآن مسلمانوں کے گروہ پر کفر کے فتوے لگائیں، اہل بیت علیہ السلام کی توہین کریں۔ اجو حافظ قرآن نہیں، حامل قرآن، حافظ قرآن ہونا اور ہے، حامل قرآن ہونا اور ہے۔ توجہ کیجیے گا، خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو قرآن کا علم دیا، قرآن کو جانتے تھے، قرآن کی تفسیر جانتے تھے، جس کو میں نے آپ کے سامنے پہلے دن بیان کیا یا دوسرے دن کہ ملا صدرا بیان کرتے ہیں قرآن کریم ہزار مرتبہ نازل ہوا، نازل ہونے سے مراد نزول نہیں ہے، یعنی اس کو خداوند عالم نے آسان بنایا، آسان بنایا، آسان بنایا، ہزار حجابوں سے گزر کر قرآن موجودہ صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یعنی ہم اور آپ قرآن کریم کی حقیقت کو شاید نہ پا سکیں اگر اہل بیت علیہ السلام کی مدد اور خدا کی عنایت نہ ہو۔ جس کو اہل بیت علیہ السلام نے عطا کیا وہ بھی مثال آپ کے سامنے بیان کی۔ بس خداوند عالم نے پہلا علم جو عطا کیا قرآن کا علم، اور کون سا علم ہے اہل بیت علیہ السلام کے پاس؟ اہل بیت علیہ السلام کے پاس قرآن کے علاوہ دیگر جتنے صحف آسمانی ہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کا علم اہل بیت کے پاس تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ میرے لیے مسند لگا دو، میں اہل تورات کو تورات سے، اہل زبور کو زبور سے، اہل انجیل کو انجیل سے فیصلے سناؤں گا۔ اور اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے اپنے دور میں جو مکالمے کیے، مناظرے کیے، ان میں جو ادیان کے دیگر ادیان کے علماء آتے تھے وہ اپنی کتابوں کا حوالہ دیتے تھے، امام مکمل حوالہ دے کر ان کی بات کو رد کر دیا کرتے تھے۔ کہ اہل بیت علیہ السلام کو خداوند عالم نے دیگر ادیان اور دیگر صحف کا علم عطا کیا، بس قرآن کا علم اہل بیت کے پاس، دیگر صحف کا علم اہل بیت علیہ السلام کے پاس۔ تیسرا علم خداوند عالم نے ائمہ اطہار کو، اہل بیت علیہ السلام کو جو خزان العلم ہیں، گزشتہ تمام انبیاء کا علم خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو عطا کیا۔ اس کے بارے میں پانچویں امام امام محمد بابر علیہ السلام نقل کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں امام کے خداوند عالم نے گزشتہ انبیاء کو جو علم دیا تھا وہ علم خداوند عالم نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اس کا وارث بنایا، اور ہم ان کے علم کو ان سے بہتر جانتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اور پھر اس بہتری کی دلیل کو بھی امام بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ آخری رسول ہمارے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو خدا نے جتنا علم انبیاء کو دیا تھا اس کے بعد آخری نبی کے علم میں اضافہ فرمایا تھا، تو ہمارے پاس گزشتہ انبیاؤں کا علم بھی ہے اور رسول اللہ کے علم کے بھی وارث ہم تھے، لہذا ہمارے پاس گزشتہ انبیاؤں کا علم بھی موجود ہے۔ چوتھا علم اہل بیت علیہ السلام کے پاس زبانوں کا علم تھا۔ یہ میں کیوں تفصیل بیان کر رہا ہوں، بزرگ جانتے ہیں، نوجوان دوستوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کو کہیں عالم تھے تو ہمارے ذہن میں علم کی وہ سطح نہ ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے ہوا کرتی ہے کہ ہم اور آپ پانچ کتابوں کا علم رکھتے ہیں تو اہل بیت پندرہ کا رکھتے ہوں گے۔ نہیں، عالم پہ معنی کل ہے، اور اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے یہ کہ ان چند چیزوں کے بارے میں آپ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چوتھی چیز اہل بیت علیہ السلام کے علم کے بارے میں بیان کی، زبانوں کا علم تھا۔ ائمہ اطہار کو زبانوں کا علم تھا، اہل بیت علیہ السلام مختلف زبانوں کو جانتے تھے۔ اب اسد حروی جو امام ہاشم کے صحابی تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس کسی بھی علاقے سے انسان آتا تھا، امام رضا علیہ السلام اس کی زبان میں اس سے کلام کیا کرتے تھے، اس کی زبان میں کلام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ابا سلط حراوی قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں قسم بخدا آنے والوں سے زیادہ فصیح لہجہ امام کا ہوا کرتا تھا، فصیح و بلائی لہجہ امام کا ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ہر حیثیت میں امام ہوا کرتا ہے، امام ہر جہت سے امام ہوا کرتا ہے، لہذا جب آنے والے سے کلام کرنا ہے تو اس سے بہتر انداز میں کلام کرنا ہے۔ لہذا ابا سلط کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے تھے، ایک مرتبہ میں نے امام سے پوچھا کہ اے مولا، یہ جو آنے والے افراد مختلف علاقوں سے آتے ہیں، آپ ان کی زبانوں میں گفتگو کرتے ہیں، آپ آئمہ کو تمام زبانیں آتی ہیں؟ امام نے کہا ہاں، ہم اہل بیت کو تمام زبانیں آتی ہیں۔ پھر امام نے اس کی وجہ بھی بتائی، کہا دیکھو اے ابا سلط، خداوند عالم نے ہم آئمہ کو مخلوقات کے لیے حجت قرار دیا ہے، حجت قرار دیا ہے، ہم تمام لوگوں کے لیے رہنما ہیں، دلیل ہیں، حجت ہیں، اگر ہمیں لوگوں کی زبان نہ آتی ہو تو ہماری حجیت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ خداوند عالم نے پھر امام نے نقل فرمایا, کہا وہ جو ہمارے جد نے فرمایا کہ نحنو فصل الخطاب یا فصل الخطاب علینا, ہمارے اوپر ہی فصل خطاب ہے, یعنی گفتگو کا خلاصہ کلام ہمارے ساتھ ہے. کہا اس سے مراد یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام زبانوں کے جاننے والے ہیں. عزیز ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ خزان العلم. یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ معرفت اہل بیت کو حاصل کر کے ہمیں اہل بیت کی محبت حاصل کرنی ہے, اور اہل بیت کی محبت حاصل کر کے کہاں تک پہنچنا ہے؟ اطاعت کی منزل تک. کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ اطاعت کی منزل سے پہلے محبت ہے, محبت سے پہلے معرفت ہے. کہ پتہ تو چلے ہم کس کے ماننے والے ہیں, پتہ تو چلے ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی شان کیا ہے جو خدا نے بیان کی. البتہ اس شان کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کے الفاظ ہونے چاہیے, اپنی طرف سے نہیں بیان کرنا چاہیے. بس خزان العلم ہے. اہل بیت علیہ السلام کو زبانوں کا علم تھا. اب یہاں پہ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا, آپ محظوظ ہوں گے اس واقعے کو آپ کے سامنے تیزی سے بیان کروں. خداوند عالم نے انبیاء کو بھی زبانوں کا علم عطا کیا تھا, اور اہل بیت علیہ السلام انبیاء کے وارث ہیں. حتیٰ انبیاء کو جانوروں کی زبان کا علم بھی تھا. آپ کے سامنے سورہ کا واقعہ ہے, آپ کے سامنے جناب سلیمان کا واقعہ موجود ہے, سورۃ النمل کا واقعہ. سورۃ النمل چوٹی چوٹی کیا جو سورہ بیان ہوا اس میں واقعہ ہے کہ جب جناب سلیمان ان کا لشکر گزر رہا تھا تو ایک چوٹی نے کیا کہا, یہ ایتہ النمل تدخلوا فی مساکنکم, اے چوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو سلیمان اس کا لشکر تمہیں رونتا ہوا چلا جائے اس کو خبر بھی نہ ہو. اب یہ جملہ کس کا ہے؟ چوٹی کا ہے. سنا کس نے؟ سلیمان نے. فتبسم ضاحکا, یہ جملہ سن کر جناب سلیمان مسکرا دیے. اور مسکرا دیے کیوں؟ کیونکہ چوٹی کی بات پر جناب سلیمان کو اچھا لگا کہ دیکھو ایک چوٹی میں بھی اتنی حمیت ہے, اتنی غیرت ہے کہ اپنی ہم نو کو خطروں سے بچا لیتی ہے. یہ کیسا انسان ہے کہ جس کو اپنی نو کا کوئی خیال نہیں ہے, کوئی انسان گھاٹے کی طرف جا رہا ہو کوئی آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ نہیں تھامتا, چوٹیوں میں اتنا شعور ہے. بس جناب سلیمان مسکرائے. اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ظاہراً ابو بصیر ہیں, اور امام کے سامنے کبوتروں کا ایک جوڑا آتا ہے, کبوتروں کا جوڑا آتا ہے, اس میں ایک نر ہے ایک مادہ ہے. امام کے سامنے ابو بصیر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نر کبوتر ہے یہ مادہ سے کچھ کہتا ہے. اصول کافی سے بیان کر رہا ہوں, اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. ابو بصیر کس چیز پہ بیان کر رہا ہوں؟ کہ آئمہ زبانیں جانتے ہیں, حتیٰ جانوروں کی زبان جانتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد ابو بصیر سے امام کہتے ہیں کہ جانتے ہو یہ نر اس مادہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں مولا مجھے کہاں سے علم ہوگا اس چیز کا, میں نہیں جانتا, مجھے اس جانور کی زبان اس پرندے کی زبان نہیں آتی. امام کہتے ہیں یہ نر اس مادہ سے ایک جملہ کہہ رہا ہے, اللہ ہوگا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا سکنی و ارسی. تعجب ہے, دیکھیے سکھانے کے لیے پرندے بھی بہت ہیں. حابیل اور قابیل کے واقعے میں ایک پرندے نے سکھایا کہ کیا کرنا چاہیے لاش کے ساتھ, یہاں پر ایک پرندہ سکھانے کے لیے کافی. کہتا ہے یا سکنی و ارسی. سکنی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے لیے مایہ سکون. نر کہتا ہے مادے سے, مادہ پرندہ سے, اے میری مایہ سکون, یعنی اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. دیکھیے یہ الفت اور محبت کا رشتہ خدا نے حتیٰ پرندوں اور حیوانوں میں بھی رکھا ہے, انسانوں میں کیوں مفقود ہو گیا ہے؟ انسانوں میں یہ تعلقات کہاں چلے گئے ہیں؟ کیوں گھروں میں جھگڑے, تعلقات میں خرابی؟ یہ تو خدا نے ان حیوانوں میں رکھا ہے. کہتا ہے یا سکنی و ارسی ما خلقا, کوئی چیز خلق ایسی نہیں ہوئی, احب الیہ منکا, کہ جو تیری نسبت مجھے زیادہ محبوب ہو, کوئی ایسی شے نہیں ہے. الا ان یکون مولایا جعفر ابن محمد, سوائے اس کے کہ میں تجھ پر بھی اگر کسی کو فوقیت دوں گا تو وہ میرا مولا جعفر ابن محمد. توجہ ہے عزیز, درود بھیجو. ادھر بھی الفت کا اظہار ہے, مگر اس کو بھی اتنا شعور ہے کہ اس الفت کو کسی مودت پر قربان کرنا ہے, اس الفت کو کہیں قربان کرنا ہے. قربان کی جگہ کون سی؟ اہل بیت علیہم السلام. اسی کو تو رسول اللہ نے کہا تھا, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا, کہ دیکھو جب اہل بیت کے اوپر بات آئے تو ہر چیز کو قربان کر دینا. پس اہل بیت علیہم السلام کو زبانوں کا علم, جس کی وجہ سے وہ فصل الخطاب قرار پاتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کو جو کچھ بھی اس کائنات میں علم, چھٹے امام نے بیان کیا کہ اس کائنات کے اندر واللہ لاعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و اعلم ما فی الجنت و النار، قسم با خدا میں واقف ہوں جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ جنت میں ہے، جو کچھ جہنم میں ہے، اس سے واقف ہوں. وعالم ما کان یکون، وعالم مکان وعالم ما یکون، جو کچھ تھا اس سے بھی واقف ہوں، جو ہونے والا ہے اس سے بھی واقف ہوں. تمام چیزوں کا علم ہے ائمہ اطہار کو عزیزوں. اور آخری چیز علم اہل بیت میں بیان کر دوں، پانچویں یا چھٹی چیز بنتی ہے اسم اعظم کا علم. اسم اعظم کے جس کے ذریعے خداوند عالم نے اس کائنات کا نظام بنایا ہے، اس کائنات کو خداوند عالم نے پھیلایا. امام چھٹے امام سے ہی نقل کیا گیا، معذرت چاہوں گا، امام ہادی سے نقل کیا گیا. امام ہادی نے بیان کیا کہ اسم اللہ الاعظم 73 حرفا، اسم اعظم 73 حروف پر مشتمل ہے. وکان عند آصف حرفا واحدا، آصف ابن برقیہ کے جس نے جناب سلیمان کے لیے ملکہ بلقیس کا تخت آن واحد میں حاضر کیا تھا، اس کے پاس ایک حرف کا علم تھا. وَلَنَا عِلْمٌ اِسْنَانِ سَبْعُونَ حَرْفًا، ہم اہلِ بیت وہ ہیں کہ جن کے پاس ان 73 اسماء اعظم میں سے 72 اسماء کا علم موجود، 72 اسماء کا علم. اور اس کے بعد امام کہتے ہیں ایک حرف کا علم خداوند عالم نے اپنی ذات سے مخصوص کیا ہوا ہے، وہ علم ہے جس کو جو کس کو کسی کو بھی خداوند عالم نے عطا نہیں کیا. بس اسم اعظم کے 73 حروف، ان میں سے 72 کے مالک اہل بیت علیہم السلام. عزیزوں یہ اہل بیت کی شان ہے. ہم ان اہل بیت کو سلام کرتے ہیں جو زیارت جامعہ پڑھتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں. اب جب ہم کہیں السلام علیکا، السلام علیکم یا خزان العلم، ہمیں پتا ہو کہ علم کا خزینہ ہے، یہ علم کا خزانہ ہے. کون سا علم؟ خداوند عالم نے جو کچھ تھا اہل بیت علیہ السلام کو ودیعت فرما دیا. اب یہاں پر کچھ نکات ہیں کہ عزیزوں اگر اہل بیت علیہ السلام علم رکھتے ہیں تو علم رکھنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام اپنے ماننے والوں کے لیے بھی یہی ہے. اور اسی علم کی صفت کے ساتھ ایک اور چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ السلام علیکم یا خزان العلم و منتہ الحلم. حلم کس کو کہتے ہیں؟ بردباری کو، شکیبائی کو، تحمل کو. عزیزوں یہ اتفاق نہیں ہے کہ امام نے اس زیارت کو سکھاتے ہوئے علم کے ساتھ حلم کا تذکرہ کیا، اتفاق نہیں ہے، یہ اتفاق کے بجائے انتخاب ہے. امام کا انتخاب ہے، کلمات کا انتخاب ہے. کیوں انتخاب ہے؟ اس لیے کہ علم کے ساتھ ہی جو چیز آتی ہے وہ حلم آتا ہے. حلم یعنی بردباری. حلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ حلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان مصیبت میں، انسان آزمائش میں، انسان مشکل میں اپنے نفس کے کنٹرول کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، اس کو حلم کہتے ہیں. کہ جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے تو وہ اپنے نفس کا مالک ہو، اس کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے نہ جائے، اس کو امام نے بیان کیا. اسی لیے اس کو علم کے ساتھ بیان کیا. تفسیر زیارت جامعہ میں بیان کیا گیا کہ علم کا لازمہ حلم ہے. کیا مطلب ہے؟ جس کے پاس علم ہوگا یقیناً صاحب حلم ہوگا، اور جو صاحب حلم ہوگا وہ بلا وجہ کا جھگڑا نہیں کیا کرتا. اب اگر کہیں جھگڑا نظر آئے تو سمجھ لینا کہ یہاں علم کی کمی ہے. اگر کہیں جھگڑا نظر آئے بلا وجہ کا، آپس میں تکرار نظر آئے، اسی وجہ سے ہم ائمہ اطہار کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اگر لوگوں نے آپ کی مخالفت بھی کی، آپ کی توہین بھی کی، تو ان کے رد عمل میں ائمہ کا عکس العمل کیا تھا؟ ان کے سامنے ائمہ نے کیا پیش کیا؟ ان کے سامنے ائمہ نے وہ نہیں کیا جو انہوں نے کیا، ائمہ نے وہ کیا جو ائمہ کی شان کا تقاضا تھا. ائمہ نے وہ کیا جو ائمہ کی شان کا تقاضا ہے. ائمہ نے پیغام دیا، مومن کی شان الگ ہے، جاہل کی پہچان الگ ہے. تم ایمان کی شان کے ساتھ زندگی گزارو، ایمان کی شان کے ساتھ زندگی گزارنی ہو اہل بیت علیہ السلام کو دیکھ لینا. لہذا منتحل حلم، پھر بیان کروں، آپ صاحب حلم نہیں تھے، منتحل حلم تھے، حلم کی آخری منزل تھے، یعنی حلم کا کمال تھے اہل بیت علیہ السلام. عزیزو امام علی علیہ السلام نے بیان کیا ثمرۃ العلم الحلم، علم کا ثمر، علم کا پھل حلم ہوا کرتا ہے. یا اسی طرح امام نے بیان کیا زینت العقل الحلم، عقل کی زینت، عقل کا زیور حلم ہوتا ہے. حلیم کس کو کہتے ہیں؟ کون صاحب حلم ہے؟ حلیم وہ ہوتا ہے کہ اذا اوزیا، جب اسے کوئی اذیت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے. وَإِذَا ظُلِمَا غَفَرَ، جب اس پر ظلم ہوتا ہے معاف کر دیا کرتا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو آ کر دیکھیں گے حلیم کی تعریف، تو آپ کو سوائے اہل بیت کے کہیں نظر نہیں آئے کہ جن پہ اذیتوں کے مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ گئے مگر ائمہ نے صبر کے ساتھ کام کیا، اور جن کے اوپر مشکلات آئیں، دشمنوں کی دشمنیاں تھیں، مگر ائمہ اطہار نے انہیں بخشا، معاف کیا۔ اس کی ایک دو مثالیں دے دوں۔ مروان بن حکم، وہ شخص کے جب امام حسین سے بیعت کا تقاضا کیا گیا، تو جب والی مدینہ نے بیعت کا تقاضا کیا، والی مدینہ سے کہتا ہے کہ دیکھو حسین کو واپس مت جانے دینا، اگر بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر بیعت نہ کریں تو یہی سر تن سے جدا کر دینا۔ امام نے یہ جملہ سن لیا تھا، اور امام نے اس کے بعد اس کی تنبیہ فرمائی تھی۔ اس واقعے کو نقل کس نے کیا؟ امام کون ہے، ائمہ کون ہے؟ حلم کی اعلیٰ ترین مصداق اور معیار۔ اب جب واقعہ کربلا ہو گیا، اس کے بعد یزید نے اپنی فوجوں کو مدینے میں بھیجا، تاراجی مدینہ، جس کو واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ کے اندر، کہ جس تاریخ میں بدترین تاریخ اسلام کا یہ دور ہے، واقعہ حرہ۔ مسجد النبی کو استبل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، مسجد النبی سے نبی میں نمازیں معطل ہو چکی تھیں، کعبے کو آگ لگ چکی تھی، تمام واقعات ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں کہ جب یزید کی طرف سے سردار، جو فوج کا سردار تھا مسلم ابن عتبہ، وہ جب آتا ہے، اب وہ اعلان ہوتا ہے کہ کسی کو مدینہ میں پناہ نہیں ملے گی، ایک گھر ہے جو امن و امان والا گھر ہوگا، وہ جناب امام سجاد کا ہوگا۔ اور سب کو معلوم ہے کہ اب ہمیں یا تو یزید کے آگے تسلیم ہونا پڑے گا، یا یہ یزید کے سپاہی ہماری گردنوں کو مار دیں گے۔ کئی اصحاب رسول حاملان قرآن واقعہ حرہ کے اندر شہید ہوئے، جن کی قبریں جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، البتہ قبر کے آثار موجود ہیں، قبر تو وہاں موجود نہیں، قبر کے آثار موجود ہیں۔ کتنے لوگ وہاں پر اس جنگ کے اندر مارے گئے۔ اب سب کو معلوم ہے کہ اگر امان کہیں ملنی ہے تو وہ امان نامہ فقط سید سجاد کے گھر کے لیے ہے، توجہ کیجئے گا۔ ایسے میں سید سجاد کے گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں، دق الباب ہوتا ہے، دق الباب ہونے کے بعد جب امام دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے مروان کھڑا ہوا ہے۔ کون؟ کہ جس نے کہا تھا کہ دیکھو اگر حسین بیعت نہ کرے تو کیا کرنا، گردن اتار دینا، دشمن اہل بیت۔ لیکن جب یہ امام کے دروازے پر آ گیا، تو امام کے دروازے پر آ کر اس کا مقصد کیا تھا کہ آپ کے علاوہ اس وقت کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ عزیزو، امام نے اپنے دروازے کو اس پر بند نہیں کیا، آپ نے دروازے کو کھول کر اس کو اندر جگہ دی۔ تصور کر سکتے ہیں، یہ حلم ہے۔ اذا ظلم فغفر، کہ جو ان پر ظلم کرتا ہے یہ اس کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں، منتہی الحلم ہے اہل بیت علیہم السلام، قادت الامم ہے اہل بیت علیہم السلام، اصول الکرم ہے اہل بیت علیہم السلام، کرم کی بنیاد ہے، کرم کا اصول ہے۔ عزیزو، بس آخری نکات آپ کے سامنے بیان کروں، انشاءاللہ اولیاء نام پہ کل تفصیل سے گفتگو کرنی ہے مجھے۔ اصول الکرم یعنی کرم کی ابتدا، کرم کا اصل، کرم کی بنیاد ہے اہل بیت علیہ السلام، قادت الامم، تمام امتوں کے سردار ہیں اہل بیت علیہ السلام۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ سے کہ اللہ کے رسول، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو شیطان کو خداوند عالم نے کہا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، استکبرت ام کنت من العالین، آیا تو نے تکبر کیا ہے، استکبار کیا ہے میرے فیصلے سے، یا تو عالین میں سے ہو گیا، یعنی کچھ عالی منزل افراد ہیں، آیا تو ان میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی خلقت کے وقت کچھ ایسے عالی افراد موجود تھے، جو تھے مگر خداوند عالم نے ان کو سجدے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کی وجہ سے ہی آدم کو قابل سجدہ بنا دیا۔ کہا استکبر تھا ام تکون من ام تکون من العالین، تو استکبار کرتا ہے میرے فیصلے سے یا تو عالین میں سے ہے۔ پوچھنے والے نے رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ عالین کون تھے؟ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ انا و علی و فاطمہ و حسن حسین کننا فی سرادق العرش، کہ جس وقت خداوند عالم نے آدم کو سجدہ کروایا، ہم، میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین خداوند عالم کے عرش پر موجود تھے۔ فسبحنا، ہم خدا کی تسبیح کیا کرتے تھے، فرشتوں نے خدا کی تسبیح کرنا ہم سے سیکھا ہے۔ اور درود بھیجو محمد والے محمد پر۔ اور پھر روایت کا اگلا ٹکڑا ہے، ماں رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کب کا ہے، اور خداوند عالم نے آدم کی خلقت سے 1000 سال پہلے ہمیں اپنے عرش پر جگہ دی تھی. 1000 سال بعد آدم کی خلقت ہوئی ہے عزیزوں. یہ 1000 سال زمینی شاید نہ ہوں، یہ 1000 سال ملکوتی ہوں گے، یہ 1000 سال آسمانی ہوں گے، کہ جس کو امام علی نے بیان کیا تھا کہ دیکھو شیطان نے خدا کی 6000 سال عبادت کی تھی اور اس کے بعد ایک حکم کے نہ ماننے پہ نکال دیا گیا. پھر مولا کہتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ 6000 سال زمینی ہیں یا آسمانی ہیں، اگر آسمانی ہوں تو وہاں ہر سال 1000 سال کا ہوا کرتا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کے پاس ہم موجود تھے، ہم تسبیح خدا کرتے تھے، فرشتوں نے ہماری تسبیح سے خدا کی حمد سیکھی ہے. کنا فی السرادق العرش، ہم عرش پر موجود تھے. اہل بیت قادۃ الامم ہیں، یہاں امت کے معنی میں تمام چیزوں کو بیان کیا گیا، فرشتے اس میں شامل، جنات اس میں شامل، ملک اس میں شامل، انبیاء اس کے اندر شامل ہیں. عزیزوں ہم ایسے اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا کیا ہے. اس زیارت جامعہ اہل بیت علیہ السلام کی خصوصیات کی فقط ایک جھلک ہے جو ہمیں دکھائی گئی ہے. ہمارے اندر تحمل نہیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو سمجھنے کا، سوائے اس کے کہ دل کی طہارت ہو اور خداوند عالم اس طہارت پر کچھ عطا کر دے. بس آپ کی زحمت کو تمام کروں عزیزوں، خداوند عالم کا احسان کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ کیا. اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ دیکھو جب بھی غدیر کا دن آئے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرو، کہا کرو الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولاده المعصومین. شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے مجھے اور تمہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کی ولایت سے متمسک کر دیا. یہ تمسک کیا ہے؟ اللہ انشاءاللہ ولایت کی بحث کو کل، چونکہ آخری یہ ٹکڑا ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا اولیاء النعم، آئیں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں زیارت جامع. اولیاء النعم بہترین سرپرست ہیں، بہترین ولی ہیں، بہترین صاحبان ولایت ہیں. اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بحث کرنی ہے کل آپ کے سامنے. بس عزیزوں اہل بیت علیہ السلام وہ ہستیاں جن کو خدا نے ہمارے لیے قرار دیا، عزیزوں ان ہستیوں نے اپنے آپ کو انسانیت کے لیے فدا کر دیا، ان ہستیوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تاکہ اس بھٹکتی ہوئی سسکتی ہوئی انسانیت کو گمراہی سے نکال سکے. میں اور آپ تو خوش نصیب ہیں کہ مجھے اور آپ کو خدا نے یہ در عطا کیا ہے کہ ہماری جو ولادت ہوئی ہے وہ ولادت ہی اس گھر میں ہوئی کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے لبریز گھر تھا. میں اور آپ تو خوش نصیب ہیں عزیزوں کہ ہم نے اور آپ نے جو پہلا کام اس دنیا میں آگے کرنا سیکھا وہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کی محبت اور ان کی ولایت ہے عزیزوں. لیکن یہ ولایت انسان کو ترقی کروانے کے لیے آئی تھی، خزان العلم کے در سے خدا نے وابستہ کر دیا تھا کہ دیکھو اگر دوسرے افراد جہل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو گزارتے رہیں، تم تو خزان العلم کے پاس ہو، تمہارے پاس تو علم کے خزانے موجود ہیں، تمہارے یہاں جہالت کیوں ہے؟ آپ کو معلوم ہے جہالت کتنی مذموم شے ہے. امام عصر بیان کرتے ہیں، آخری امام کا جملہ ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ قد اعزاء جہلاء شیعتنا، ہمارے شیعوں کے جہلا نے ہمیں اذیت میں ڈالا ہوا ہے. اور اس جہالت کی امام بیان کرتے ہیں وضاحت، کہتے ہیں کون ہے یہ جس کو جاہل کہتے ہیں مولا، یہ کون ہے جس کی جہالت نے امام کو اذیت میں ڈالا، قد آزانا ہمیں اذیت میں ڈالا ہوا ہے، جہلا و شیعت ہونا ہمارے شیعوں کی جہالت نے ہمیں اذیت میں ڈالا ہوا ہے. کون سی جہالت؟ کہتے ہیں وہ ان کی جہالت یہ ہے کہ ان کے ایمان کے برابر میں مکھی کا پر زیادہ وزن رکھتا ہے. توجہ ہے، مکھی کا پر ان کے ایمان اور ان کی بصیرت کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہے. مکھی کے پر کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ آپ 1000 مکھیوں کو جمع کر لیں، ان کے پروں کو نوچ لیجئے، کتنا وزن بنے گا؟ مولا کہتے ہیں ایک مکھی کا پر ان کے دین کی بصیرت اور ان کے ایمان کے اوپر ارجحیت رکھتا ہے. ارجح کا لفظ استعمال کیا امام نے. عزیزوں جو خزان علم کے در سے وابستہ ہوں، وہاں اسی زیارت جامعہ کا ایک مزداق امام عصر وہ کہے کہ مجھے جہالت کی وجہ سے اذیت ہے. یہ وہی جہالت ہے جو صفین میں نظر آئی ہے، صرفین میں جو جہالت تھی وہی جہالت بھی ہو سکتی ہے عزیزوں. کون سی جہالت؟ کہ جب مولا کے ساتھ چلنے والوں نے مولا کی بات ماننے سے انکار کر دیا. کہ جب مولا کے ساتھ چلنے والوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک تزویر کی گئی, دھوکہ دیا گیا, اور اس کے بعد قرآن کو نیزے پر بلند کیا گیا, مولا علی کہتے رہ گئے کہ دیکھو اس کا دھوکہ مت کھانا, یہ قرآن نہیں ہے, یہ قرآن ناطق کو خاموش کرنے کے لیے ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے. مگر افراد اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں سمجھ پائے. نتیجہ کیا ہوا؟ علی مرتضیٰ کو پیچھے ہٹنا پڑا. قد آزا ہو جو حلا اشیت ناظر زیارت جامعہ ہم سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو اپنی حقیقت کو سمجھو, خزان العلم کے ماننے والے ہو, اہل بیت کے در پر آؤ, شیخ مرتضیٰ انصاری کی طرح آؤ, اپنے ظروف کو لے کر آؤ, مولا سے کہو مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, آپ عطا کرنے والے ہیں, یہ فرش عزا تمہیں معراج عطا کر سکتا ہے. بس عزیز اس فرش عزا پر آ کر وہ طہارت حاصل کریں کہ اہل بیت کے علم کا ایک قطرہ اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے عزیزوں تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی. اہل بیت علیہ السلام اصول الکرم ہیں. اصول الکرم کرم کی بنیاد, امام عصر کے اصول کرم کی بنیاد. ایک مثال بیان کروں تاکہ آپ کی ہمت بڑھے, آپ اس فرش عزا سے اٹھتے ہوئے فیصلہ کر کے اٹھیں کہ ہاں ہمیں بھی اپنے بزرگوں کی طرح اہل بیت سے علم حاصل کرنا ہے. سید مہدی بحر العلوم ہمارے بہت بزرگ علماء میں سے ہیں, ان کے دوست کا واقعہ ہے, کہتے ہیں کہ میں اور مہدی بحر العلوم نجف میں ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے. بحر العلوم علمی اعتبار سے مجھ سے تھوڑا سا پیچھے رہا کرتے تھے, یعنی میں چیزوں کو جلدی سمجھتا تھا, مہدی بحر العلوم تھوڑا سا دیر میں سمجھتے تھے. بہرحال حالات تو اس طرح کے ہوئے کہ مجھے عراق چھوڑ کر اپنے وطن ایران آنا پڑا اور مہدی بحر العلوم وہیں رہ گئے. اس وقت ان کا نام مہدی تھا, بحر العلوم نہیں تھا, کہتے ہیں مہدی وہیں رہ گئے. اس کے بعد عرصہ گزرتا چلا گیا, عراق سے کچھ لوگ آئے کئی سالوں کے بعد. آنے کے بعد وہاں کے ماحول پہ گفتگو ہوئی, آنے والوں نے بیان کیا, مجھ سے بیان کرنے لگے کہ آقا وہاں ایک شخص ہے جس کا نام مہدی بحر العلوم ہے. کہتے ہیں میں نام سن کے تعجب میں پڑا, میں نے پوچھا بحر العلوم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہا ان سے جس چیز کا سوال پوچھا جاتا ہے وہ اس کا جواب دے دیا کرتے ہیں, اور ان سے زیادہ جامع جواب کوئی نہیں دے سکتا. کوئی شے ایسی نہیں ان سے پوچھی جائے, توجہ کیجیے گا, کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ان سے پوچھی جائے اس کا جواب نہ دیں. یہ شخص تعجب میں پڑھتا ہے جو مہدی کا کلاس میٹ تھا, کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا, میں نے کہا مہدی تو میرے ساتھ پڑھتا تھا کہیں وہی تو نہیں. کہتے ہیں اسی شوق و اشتیاق میں بارے سفر باندھا, بارے سفر باندھنے کے بعد میں عراق پہنچا اور میں نے کہا کہ دیکھو یہ مہدی کون ہے کہ جس کو بحر العلوم کہتے ہیں. بحر العلوم یعنی علوم کا دریا, علوم کا سمندر. کہتے ہیں جب میں پہنچا میں ناشناس طریقے سے اس محفل میں بیٹھ گیا, میں نے دیکھا کہ واقعی اس کے پاس جو آنے والا سوال کرتا ہے اس کا بہترین جواب دیا کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد جب محفل ختم ہو گئی, اس کے بعد میں محفل سے اٹھا, جا کر اپنے اس دوست سے ملا, دیکھا یہ وہی مہدی ہے جس کو بحر العلوم کہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے ان کو گلے سے لگایا, ان سے ملاقات کی, میں نے کہا مہدی مجھے ماجرا بتاؤ, یہ ہوا کیا؟ تم تو علمی اعتبار سے تھوڑا سا پیچھے رہتے تھے, تمہیں بعض چیزوں کو میں سمجھایا کرتا تھا, ابھی میں نے مشاہدہ کیا تم واقعی علم کا دریا بنتے چلے جا رہے ہیں. مہدی کہتے ہیں کہ میرے دوست یہ میری وجہ سے نہیں ہے, یہ میرے مولا کی عنایت ہے. کہتے ہیں مولا کی عنایت ہے, کیا مطلب؟ کہتے ہیں دیکھو میں مسجد سہلا پابندی سے جایا کرتا تھا, مسجد سہلا جو مسجد کوفہ کے پاس ہے, کہ جس کو امام عصر کا جب ظہور ہوگا انشاءاللہ کہ خدا آپ سب کو وہ ظہور کا وقت دکھائے, امام عصر کا جو بیس کیمپ ہوگا وہ مسجد سہلا اور مسجد کوفہ کو کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہاں ہزار دروازوں پر مشتمل مسجد بنائی جائے گی, پوری دنیا سے لوگ آئیں گے. بہرحال مسجد سہلا کے اندر جایا کرتا تھا, وہاں مسلح موجود ہیں جو آپ میں سے گئے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں گئے خدا انہیں انشاءاللہ اس سال اربعین پہ شرف عنایت فرمائے. کہتے ہیں کہ میں مسجد سہلا جایا کرتا تھا اور وہاں پر مختلف مسلحوں پر نماز پڑھا کرتا تھا, ایک مسلح امام عصر کا ہے جو مسجد کے وسط میں ہے, مقام امام زمان. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب لوگ مسجد سہلا میں زیادہ آیا نہیں کرتے تھے, مسجد سہلا میں رکنے کے لیے بہت کم افراد ہمت کیا کرتے تھے. مہدی کہتے ہیں کہ میں راتوں کو رکا کرتا تھا, ایک مرتبہ آدھی رات کو میں مختلف مسلحوں پہ نماز پڑھتے ہوئے جب مقام امام عصر پر پہنچا تو وہاں ایک نورانی شخصیت کھڑی ہوئی نظر, اور اس شخص کی ہیبت اتنی تھی کہ میرے قدم وہیں جم گئے. کہتے ہیں میں اس کے حسن کو, اس کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھتا چلا گیا, دیکھتا چلا گیا. فاطمہ زہرا کا چاند ہے، یوسف زہرا کہتے ہیں امام عصر کو، یوسف زہرا، اور یوسف کا مطلب پتہ ہے آپ کو یقینا، آپ اہل علم جانتے ہیں، یوسف کہتے ہیں اس حسن کو جس حسن میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، امام عصر کو یوسف زہرا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں وہیں پہ کھڑا ہو گیا، جب امام نے اپنی مناجات اور نماز تمام کی، میری طرف رخ کیا، میں نے مولا کو سلام کیا، امام نے کہا مہدی آگے آؤ. کہتے ہیں امام کی ہیبت اتنی تھی کہ میری جرت نہ ہوئی، میں نے کہا مولا آپ کے نزدیک آنے کی جرت نہیں کر پاتا، امام نے کہا مہدی میں کہہ رہا ہوں تم آگے آؤ. اب کہتے ہیں میرے اندر ہمت پیدا ہوئی، میں آگے بڑھا، پھر بھی میں امام کے احترام میں کچھ قدم دور رہا، مولا نے کہا اور نزدیک آؤ. یہاں تک کہ امام نے نزدیک بلاتے بلاتے عزیزوں کہتے ہیں کہ میں اتنا نزدیک ہو گیا کہ امام کی سانس مجھ تک آنے لگی. اس کے بعد امام نے اپنی آغوش کو کھولا اور اپنی آغوش میں مجھے لے لیا. کہتے ہیں میں جب امام کی آغوش میں گیا، امام کے سینے سے میرا جسم مس ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ علوم کا دریا ہے جو میرے اندر منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے. عزیزوں اہل بیت تو اصول الکرم ہیں، کرم کا ذریعہ ہے، ظرفیت پیدا کرنی ہے اپنے اندر، بس اپنے اندر وہ پاکیزگی پیدا کرنی ہے. اہل بیت علیہ السلام نے اگر مہدی بحر العلوم کے ساتھ کیا تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. طہارت چاہیے، ظرفیت چاہیے بس، اور یہ ظرفیت اور طہارت حاصل کرنے کا بہترین راستہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. امام حسین کا یہ فرش ہے، امام حسین علیہ السلام کا یہ فرش ہے جو آنے واحد میں انسان کو تبدیل کرتا ہے. آنے واحد میں، میری بات کو مبالغہ مت سمجھیے گا، میں نے تیجانی سماوی کے بارے میں کل آپ کے سامنے بیان کیا، ہزار ہاں مثالیں دی جا سکتی ہیں. آنے واحد میں انسان تبدیل ہوتا ہے امام حسین کے در پہ آ کر، اگر سچائی کے ساتھ چند آنسو حسین پہ بہا دے، سچائی کے ساتھ امام حسین کو اپنا شفیع قرار دے، سچائی کے ساتھ، جب سچائی کے ساتھ آتا ہے تو پھر امام حسین کیا کرتے ہیں، حور کی طرح استقبال کرتے ہیں. آئیے آج حسین کی بارگاہ میں چلنے کے لیے، امام حسین کی بارگاہ سے شفاعت لینے کے لیے، حسین کی بارگاہ میں حسین کے بھانجوں کو وسیلہ بنا لیتے ہیں، حسین کے بھانجوں کا وسیلہ لے چلتے ہیں حسین کے پاس کہ مولا حسین آپ کا فرش انسان کو عرش تک پہنچاتا ہے، آپ کا فرش انسان کو معراج عطا کرتا ہے، اے مولا ہم آپ کے در پہ آئے ہیں، آپ کے فرش سے کچھ لینے کے لیے آئے. اے امام ہمارے نفسوں کی جہالت کو ہم سے دور کر دیجیے تاکہ ہم اپنے امام کو، زمانے کے امام کو اذیت دینے والے گروہ میں شامل نہ ہوں. اے امام ہم آپ کے در سے آئے، آپ کے بھانجوں کا واسطہ بھی کریں. کون سے بھانجے؟ کہ جب عبداللہ نے دیکھا کہ امام حسین رخت سفر باندھ چکے ہیں اور مدینے سے جانا چاہتے ہیں، تو عبداللہ بیمار تھے، عبداللہ خود تو نہ آ سکے مگر اپنے بچوں کو اون و محمد کو کہا کہ دیکھو میرے بچوں میں نہیں جا سکتا مگر تم میری نمائندگی کربلا میں کرنا. دیکھو جب تمہارے ماموں پر کڑا وقت آئے تو یاد رکھنا تمہارا ماموں خدا کا حجت اور خدا کی نمائندہ ہے زمین پر. اے میرے بچوں ایسا نہ ہو کہ اس حجت خدا پہ کوئی حرف آ جائے اور تم سلامت رہو. اس درس کے ساتھ عبداللہ نے اپنے بچوں کو رخصت کیا. عزیز عبداللہ اپنی والدہ ماجدہ جناب زینب کے ساتھ کربلا تک پہنچے. کم سن بچے ہیں مگر جذبے سے سرشار ہیں. وہ وقت بھی آتا ہے شب عاشور آتی ہے، امام حسین علیہ السلام خیموں کے درمیان ٹہلتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں خیموں میں کیا ہو رہا ہے. ہر خیمے میں جس جس کی اولاد ہے وہ ماں اپنے بچے کو وصیت کر رہی ہے، نصیحت کر رہی ہے، دیکھو بچوں کل آنے والا دن بڑا سخت ہے، آنے والا دن امتحان کا وقت ہے، آنے والا دن عزت رکھنے والا دن ہے. ہر ماں اپنے اپنے بچے کو نصیحت کر رہی ہے. امام حسین خیمے سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں جناب زینب بھی اپنے شہزادوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اپنے شہزادوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. اونو محمد تم اپنے ماموں پہ فدا ہونے کے لیے آئے ہو، اے اونو محمد دیکھو میری لاج رکھ لینا، اے اونو محمد جعفر طیار کے پوتے ہو، علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، تم دونوں طرف سے غیرت کا پیکر ہو، آنو محمد ایسا نہ ہو کہ الماموں پہ کوئی برا وقت آ جائے اور تم سلامت رہو۔ شہزادے اپنے ہاتھوں کو جھوڑ کر کہتے ہیں، اے مادر گرامی آپ اطمینان رکھیے، فقط ماموں سے اجازت دلوا دیجئے گا، اس کے بعد میدان جنگ ہوگا، ہم جعفر تیار کی جنگ کے جوہر دکھائیں گے، ہم علی مرتضیٰ کے نواسے ہونے کا بتا دیں گے۔ اللہ اکبر، وہ وقت بھی آیا حسین مظلوم کے اوپر کہ یہ بھانجے امام اپنے ماموں کی خدمت میں آتے ہیں، آگے کہتے ہیں، اے مولا ہماری ماں نے ہمیں بھیجا ہے اور کہا جاؤ، وہ وقت آیا اپنی قربانی کو پیش کرو اور یہ اجازت لے کر میدان کی طرف بڑھو۔ عزیز و امام حسین ان شہزادوں کو ودا کرتے ہیں، اللہ اکبر، کس دل کے ساتھ حسین نے ان شہزادوں کو ودا کیا ہوگا، حسین کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا یہ کم سن بچے ہیں، نہ معلوم یہ قوم اشقیا ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر، یہ روانہ ہوئے مگر جعفر تیار کے نام کی لاج رکھی، علی مرتضیٰ کے نام کا بھرم رکھا، وہ جنگ لڑی کہ دشمنوں کو پیچھے تک دھکیل دیا، مگر سن کم سن بچے ہیں کب تک لڑتے، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا، ندا دینے والے ندا دی، تم جانتے نہیں کس کے بچوں سے لڑ رہے ہو، جعفر تیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں، ان کو لڑنا آسان نہیں ہے، چاروں طرف سے شہزادوں کو گھیر لیا گیا۔ اللہ اکبر، کم سن بچے، فوج اشقیا، کہیں سے تیر آیا، کہیں سے نیزہ آیا، وہ وقت آیا کہ ان بچوں کی آواز بلند ہوئی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ہمارے مولا ہمارا سلام قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر، حسین میدان کی طرف دوڑے، عباس میدان کی طرف دوڑے، اب حسین کا دستور ہے نا، جو بھی شہید ہوتا ہے اس کے سرانے پہنچتے ہیں اور اس کے بعد شہید ہونے والوں کے لاشوں کو خیمے تک لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان بچوں کے جنازے بھی، ان کی لاشوں کو بھی مولا خیمے تک لائے۔ عزیزو، مگر تاریخ بیان کرتی ہے زینب کبریٰ کا ایک دستور تھا، جب بھی کوئی لاشا آیا کرتا تھا، مخصوصاً اگر جوانان بنی ہاشم میں سے کسی کا ہوتا تھا، زینب خیمے کے در پر ہوا کرتی تھی، ان لاشوں کو تحویل لیا کرتی تھی۔ اب جو آن و محمد کا لاشا آیا ہے تو زینب کو کسی نے دہلیز خیمہ پر نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ زینب کہاں تھی اس وقت؟ بیان کرنے والوں نے بیان کیا، ارے زینب کو دیکھا گیا، سجدہ معبود میں پڑی ہوئی تھی، بارہ الہ تیرا شکر ہے تو نے زینب کو سرخرو کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارِ الٰہی ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پانے والے جہاں کے فرش اعضا بچھا، اس فرش اعضا کو بچھانے والے، اس فرش پہ آنے والے تمام مؤمنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا مملکت اسلامی پاکستان کو استحکام عنایت فرما، پاکستان کے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانیں پلٹا دے۔ خدایا تو رحمت کا واسطہ، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرض کو ادا فرما۔ جہاں کہیں فرش اعضا بچھائے، اس فرش پہ آنے والے تمام مؤمنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ان تمام مؤمنین کے تمام بیماروں کو شفا عنایت فرما، تمام مراجع اعظام کو صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اپنے مولا کی خدمت کا شرف شعور اور بصیرت کے ساتھ ادا کرنے کا توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔